الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين پاکستان بھر میں آج تعطیل ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور یہ ایک جواب ہے اس قوم یا اس ملک کی طرف سے مغرب کے ان لوگوں کو جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کوشش بھی کی اور گستاخی کرنے والوں کی گویا وہ حمایت کر رہے ہیں کیونکہ ان مجرمین کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی اور اسی تناظر میں کچھ گزارشات ہیں جو اس وقت آج کی نشست میں آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہیں جن باتوں پر آج ہم بات کریں گے ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رب العالمین خود اپنے کلام میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور ان کی شان کو کس طرح بیان فرماتا ہے دوسری بات ہم یہ جانیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں کس طور پر بیان کیا گیا تیسری بات ہم یہ جانیں گے کہ گستاخ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سزا کیا ہے اور اس حوالے سے اس امت کی تاریخ کیا رہی ہے چوتھی بات ہم یہ جانیں گے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن وہ یہود ہیں جو آج شیطان کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ شیطان جس نے پہلے نبی یعنی آدم علیہ السلام کے مقرر کیے جانے پر حسد کا اظہار کیا تھا اور انسانیت کی دشمنی کا اعلان کیا تھا اسی کا کردار دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے جانے کے بعد یہود انجام دے رہے ہیں حسد کے مارے اور دشمنی پر اتر آئے ہیں انسانیت کی پانچویں بات ہم یہ جانیں گے کہ اس تناظر میں مغرب کے لوگوں کا جو دوہرا معیار ہے اسلام دشمنی کے حوالے سے وہ کیا ہے چھٹی بات ہم یہ جانیں کہ ہمارے اس ملک میں اور مسلمان معاشروں میں جو لبرلز کہلاتے ہیں جو سیکولر کہلاتے ہیں ایسے مواقع پر ان کا طرز عمل کیا ہے اس پر ہم تھوڑی بات کریں گے ساتویں بات انشاءاللہ یہ ہوگی کہ احتجاج کیوں کیا جائے اور بہرحال اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے آٹھویں بات یہ کہ زمن میں حکمرانوں کی سیاست دانوں کی علماء اور دینی طبقات کی اور میری اور آپ کی یعنی عوام کی ذمہ داریاں کیا ہیں آٹھویں بات تو یہی تھی نویں بات یہ ہے کہ امت کے لیول پر خاص طور پر اس امت کے حکمران اور مجموعی حیثیت میں امت مسلمہ کے لیول پر کیا کچھ کرنے کی فوری ضرورت ہے اس پر ہم بات کریں گے اور دسویں اور آخری بات جو ہم سب کے لیے بڑی مشکل نظر آتی ہے اس حب رسول کے تقاضے کیا ہیں آپ کی میری زندگی میں حب رسول کے تقاضے ہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک چھٹی منا لینا ایک احتجاج کر لینا ایک جلوس نکال لینا کچھ امریکی پرچموں کو جلا دینا اپنے پاؤں تلے گاڑیوں تلے روند ڈالنا کیا یہ کافی ہے یا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے بڑھ کر بھی کوئی تقاضے ہیں یہ دسویں اور آخری بات ہوگی جس پر آپ سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلی بات رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور ان کی شان کو کس کس طور پر قرآن میں نمایاں کرتا ہے، آئیے قرآن حکیم سے معلوم کریں، اس لیے کہ ہم کچھ بیان کرنا چاہیں تو چھوٹے منہ بڑی بات ہو جائے، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو جائے۔ ایک ڈاکٹر کی مہارت کتنی ہے، کم از کم اس پر ایک ڈاکٹر بات کرے نا، ایک وکیل کی مہارت کتنی ہے، کم از کم اس پر ایک وکیل بات کرے، ایک نبی کا مقام اور رتبہ کیا ہے، کم از کم کوئی نبی بات کرے، اور خاتم النبیین کا مقام کیا ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس پر بات کرے۔ تو وہ رب جس نے اپنے رسول کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا، آئیے اسی کے کلام سے معلوم کریں کہ وہ اپنے حبیب کی عظمتوں کو کس کس طور پر نمایاں کرتا ہے۔ یاد رکھیے، پیغمبر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور سارے پیغمبروں کے سردار محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی ایک پیغمبر پر انگلی اٹھانا معاذ اللہ، کسی ایک پیغمبر کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا معاذ اللہ، کسی ایک پیغمبر کی توہین کرنا معاذ اللہ، یہ خود اللہ پر انگلی اٹھانے اور اللہ کی توہین کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ وہ پیغمبر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں بات ہے تمام پیغمبروں کے سردار خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آئیے قرآن سے جانیں، کبھی قرآن یہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ انشراء آیت نمبر 4 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہر اذان میں، اقامت میں، ہر نماز میں رب کی توحید کے بیان کے ساتھ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا سلسلہ قیامت تک کے لیے رب العالمین نے جاری فرما دیا۔ قیام اور رکوع سجود تو اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن نماز میں اس نے اپنے نبی پر درود کو بھی شامل فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ کبھی قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورۃ القلم آیت نمبر 4 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، گو کہ نہ ماننے والے غیر مسلموں کو بھی رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اقرار کرنا پڑا، چاہے وہ گاندھی کے الفاظ ہوں یا نیٹشے کے، وہ شیکسپیئر کے الفاظ ہوں یا نیپولین کے، وہ لیمنٹائن کے الفاظ ہوں یا مائیکل ایش ہارٹ کے، یہ سارے کافر گئے دنیا سے، لیکن یہ ٹیری جونز کی طرح نہیں تھے کم از کم، یہ سیم بسائل کی طرح کم از کم نہیں تھے، انہوں نے کم از کم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ ضرور کیا، گو کہ ایمان نہیں لائے، اس لیے ہمارے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں، مگر یہ مجبور ہیں رسول اللہ کی عظمت کے قائل ہونے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے الفاظ کی کوئی حاجت نہیں، رب العالمین فرماتا ہے نبی ہم نے آپ کو ہم نے اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز فرما دیا۔ وہی رب کا فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، اور کل خیر اس میں مفسرین نے مراد دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قرآن 11 مرتبہ کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، سورۃ تغابن آیت نمبر 12 میں بھی یہ بات آئی، 11 مرتبہ قرآن کم از کم کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، بالکل ساتھ ساتھ۔ لیکن حد یہ کہ قرآن یہ بیان کرتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت۔ رب کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک کہ رسول کے پیچھے پیچھے نہ آ جاؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب نے اپنی محبت کے دعوے کو بھی اپنے حبیب کی اتباع کے ساتھ مشروط اور کنڈیشنل کر دیا۔ قرآن نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ کو ماننے اور اس سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے، تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے آؤ، میرے نقش قدم پر چلو، یہ کرو گے تو اللہ کو ماننے اور اللہ کی محبت کا دعویٰ صحیح قرار پائے گا، پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تم چلے تھے اللہ سے محبت کرنے، میرے نقش قدم پر آ جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہی قرآن فرماتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں، وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ پچھلی بات عرض کی اللہ رسول کی اطاعت کرو، پچھلی بات عرض کی رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی، الاعراف آیت 158 میں فرمایا رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور حد یہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کی اطاعت کا علیحدہ سے بھی ذکر فرماتا ہے، اس آیت میں بھی ہے الاعراف 158 اور سورۃ النور ہم نے کچھ دنوں پہلے مطالعہ کیا اس کی آیت نمبر 56 میں ذکر آیا واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ اور نماز قائم کرو زکات ادا کرو واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کبھی قرآن یہ کہتا ہے، تورات کے لیے اللہ نے کبھی نہیں کہا، زبور کے لیے اللہ نے کبھی نہیں کہا، انجیل کے اللہ نے کبھی نہیں کہا، جو قرآن کے لیے کہا جو محمد کریم پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ ہجر آیت نمبر 9 انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، پچھلے کسی رسول کو دی جانے والی کتاب کے متعلق اللہ نے وعدہ نہیں کیا جو قرآن کے متعلق کیا، پچھلے کسی رسول پر اللہ نے تکمیل دین کا اعلان نہیں کیا، لیکن حجت الوداع کے موقع پر آیت آئی المائدہ آیت نمبر 3 اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند فرما لیا، وہ اللہ اپنے رسول کے اسوہ کے متعلق فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، کل کی کامیابی چاہتے ہو، اللہ فرما رہا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رب العالمین کا کلام سیریسلی سننا چاہیے، اللہ فرما رہا ہے کل کی کامیابی چاہیے تو میرے رسول کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا، اس سے کم تر پر تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی، رب نے اس کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 71 میں 71 میں من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرے گا جو اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا، رب نے پابند کیا، لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں، رب نے پابند کیا اپنے بندوں کو، سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، اے ایمان والو اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھانا، اتنا پابند کیا، اتنے احترام کا حکم دیا کہ اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند بھی نہ کرنا، نافرمانی تو دور کی بات، گستاخی تو بہت بہت بڑا جرم، تمہاری آواز بھی نبی کی آواز سے اوپر نہ جائے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور انہیں اس طرح نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بے ادبی سے پکار لیتے ہو لائٹ موڈ میں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ورنہ تمہارے اعمال حق یعنی ضائع اور برباد ہو جائیں گے اس حال میں کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، یہی قرآن وہ گواہی دیتا ہے جو اب کسی انسان کے متعلق نہیں دی جا سکتی، رب نے فرمایا میرے نبی کا ہر قول وحی کے مطابق، رب نے فرمایا میرے نبی کا ہر عمل وحی کے مطابق، قرآن نے کہا سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، نبی اپنی ذات سے اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو کچھ بھی ارشاد فرماتے وہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، آپ کا ہر ہر فرمان، آپ کا ہر قول، آپ کا ایک ایک نکلا ہوا زبان مبارک سے لفظ وہ اللہ کی وحی کے تابع، اور قرآن نے کہلوایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 203 میں ان اتبعوا الا ما یوحا الی، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، نبی کا ہر عمل صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی ہر ادا وہ اللہ رب العالمین کی وحی کی تابع ہے، یہ واحد ذات جو ڈیوائنلی گائیڈڈ ہے، جن کا ہر قول رب کی وحی کے مطابق، جن کا ہر عمل رب کی وحی کے تابع ہے، وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، جن کو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ربوبیت کو سمجھ نہیں سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین، ان کی رحمتوں کا اندازہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، قرآن پڑھتے چلے جائیے, یہ تو چند حوالے جو میں نے آپ کے سامنے بھی رکھے, قرآن پڑھتے چلے جائیے, پڑھتے چلے جائیے, جیسے جیسے رب کی نشانیاں اس کی توحید کے دلائل سامنے آتے ہیں ویسے ویسے اس کے حبیب علی صلاۃ السلام کی عظمتوں کا بیان ہمارے سامنے قرآن حکیم میں آتا ہے. یہ گستاخی کرنے والے اپنے لیے جہنم کا فیصلہ کروا رہے ہیں. سورج نکل آیا کوئی پھونکے مارے تو کیا روشنی بجھ جائے گی؟ چاند نکل آئے کوئی تھوکنے لگے معاذ اللہ تو روشنی مٹ جائے گی اس کی؟ نہیں. قرآن کہتا ہے سورۃ الصف آیت نمبر 8 میں, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو مٹا دیں, بجھا دیں, اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے. بہرحال باتیں اور بھی کرنی ہیں. یہ پہلی بات, رب العالمین نے اپنے کلام میں جا بجا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان فرمایا. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے اور مزید ہمیں اپنے نبی علیہ السلام پر مضبوطی کے ساتھ ایمان عطا فرمائے. اب آئیے دوسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ایک آیت قرآن کی اور دو احادیث مبارکہ اور ایک دو واقعات. قرآن فرماتا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں, ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہیں. وازواجہ امہاتہم, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیں, کی ازواج ان کی بیویاں وہ امت کے لیے مائیں ہیں. امہات المؤمنین کہتے, امت کی مائیں کہتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات وہ امت کے لیے مائیں ہیں. ایک نازک سی بات سمجھیے اور ایک گہری بات سمجھیے. مغرب اس بات پر پریشان, اور ہم مسلمان بھی کبھی پریشان ہو جاتے, ہم بے نمازی بھی ہیں, معاف کیجئے گا, ہم زکات میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں, ہم ملاوٹ بھی کرتے ہیں, ہم ناپ تول میں بھی کمی کرتے ہیں, ہم وہ گناہ کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا, یہ جرم ہے ہمارا, اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے. لیکن یہ اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں. پریشانی مغرب کو یہ اور ہمیں بھی, یہ سڑکوں پر کیوں نکل آتا, کیا مسئلہ ہے آپ؟ بے نمازی شرابی بھی ہوتا ہے اور مثالیں ہمارے سامنے موجود. رسول اللہ کی ذات پر کوئی حرف آئے کھڑا ہو جاتا ہے مسلمان. آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ روح محمدی جو ہے اس وجود کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو نکال نہیں سکتا مغرب. اور اس کو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی گہرائی کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے بیان کیا. میں اپنے الفاظ میں تھوڑی سی ترجمانی کر رہا ہوں اس کی. دیکھیے قرآن کتنا عظیم کلام, اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا, قرآن کہتا ہے نا سورہ حشر آیت 21, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا, پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کی تاثیر تو یہ ہے. مگر قرآن کہاں نازل ہوا؟ قلب محمدی پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اس قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے تیار کیا. اتنا عظیم کلام رسالت مآب کے قلب مبارک پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. یہی قرآن ایمان کے حصول کا ذریعہ ہے. قرآن نے فرمایا سورۃ الانفال آیت نمبر 2, اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آج ساری امت کے پاس جو بھی ایمان موجود ہے, آج ساری امت کے پاس جو بھی ایمان موجود ہے وہ قلب محمدی سے منتقل ہوا امت کو. زبان محمدی سے قرآن منتقل ہوا, لیکن قلب محمدی پر قرآن نازل ہوا. اس قلب محمدی کی وہ شعائیں ہیں جو ایک ایک بندے مومن کے دل کے اندر پہنچی ہوئی. وہ بے عمل ہو سکتا ہے, وہ نافرمان ہو سکتا ہے, شاید باغی بھی ہو جائے, لیکن بغیرت نہیں ہو سکتا. یہ وہ شے ہے جو مغرب کو تو سمجھ آ ہی نہیں سکتی, شاید ہمارے کچھ سیکولر مزاج لوگوں کو بھی سمجھ نہ آئے, لیکن آپ اور میں محسوس کر سکتے ہیں اس چیز کو. کچھ ہوتا ہے ہمیں اندر سے, ایک بے نمازی کو بھی کچھ ہوتا ہے, شاید ایک شراب پی, جو کہ جرم ہے, جرم ہے, شاید شراب پینے والے مسلمان کو بھی کچھ محسوس ہوتا ہے، یہ وہ قلب محمدی سے نکلنے والی شعائیں ہیں، یہ وہ ایمان کی حرارت ہے جو امت کو منتقل ہوئی محمد رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن اس کو کہتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہیں، اور ان کی ازواج مطہرات وہ امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. کوئی مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم نہ ہو جاؤں. اور دوسری حدیث بخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں، سیدنا عمر فاروق سے اللہ کے رسول پوچھنے صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے رضی اللہ عنہ، جو دل میں بات یہ صاحب بیان فرما دی، یا رسول اللہ میری جان سے کے سوا، میری جان کے سوا ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت. آپ نے فرما دی تمہارا ایمان نامکمل ہے. خاموش ہو گیا. پھر سوچ کر عرض کی یا رسول اللہ، اب مجھے میری جان سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الان اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اس سے پہلے مکمل نہیں تھا. یہ ہے تقاضا محبت کا. اور اگر اس کے مقابلے میں باقی چیزوں کی محبت اوپر ہے تو قرآن دھمکی دیتا عذاب کی مجھے اور آپ. سورہ توبہ آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، پانچ رشتے گنوا دیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، تمہیں اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتے دار، وہ اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وہ مکانات و محلات تمہیں بڑے محبوب ہیں، یہ رشتے، یہ مال، یہ دولت، یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ گھر بار، یہ دنیا، اگر یہ آٹھ محبتیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ آٹھ محبتیں، یہ دنیا، یہ اس کی کوئی محبت تمہیں زیادہ پسند، تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، پتہ رب بس جاؤ انتظار کرو، جاؤ انتظار کرو، حتی اتی اللہ بامری، اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ لے آئے. واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا گیا. یہ ہے محبت رسول کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دنیا کے اور معاملات کے مقابلے میں محبت رسول نیچے ہے معاذ اللہ، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 24. آگے بڑھتے ہیں تیسری بات، گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ پہلا جواب تو ہے کہ گستاخ رسول کا انجام تو قرآن بار بار ذکر کرتا ہے. کبھی قرآن کہتا ہے ان شانیہ کا ہوا الابتر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن ناکام و نامراد رہے. جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس کا پس منظر تھا سورہ کوثر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد جناب عبداللہ کا انتقال ہوا، لوگوں نے مذاق اڑایا، ابو لہب بھی شامل تھا، کہ محبت را محمد، محمد تو ابتر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو بیٹا انتقال کر گیا، ان کی تو نسل آگے بڑھ ہی نہیں سکے گی معاذ اللہ. اللہ نے فرمایا 1400 برس پہلے ان شانی اکا ہوا الابتر، اے نبی آپ کا دشمن ناکام و نامراد رہے. آج اس زمین پر کم از کم 1.5 ارب مسلمان تو وہ ہیں جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اپنا روحانی باپ ماننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ایک شخص 7 ارب انسانوں میں نہیں ملے گا جو اس وقت مذاق اڑانے والوں میں سے کسی سے اپنے تعلق کو قائم کرنا پسند کرتا ہو. تو کس کا نام مٹا؟ گستاخوں کا. اور نام بلند کس کا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. قیامت تک سورۃ اللہب کی تلاوت ہوئی کی جاتی رہے گی، تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ ہلاک ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ ہلاک ہو جائے. یہ ہے گستاخان رسول کے حوالے سے اللہ کے غضب کا اظہار. اور عالم واقعہ میں کیا ہوتا ہے؟ پچھلی قوموں نے اپنے پیغمبروں کو رد کیا، ان کا مذاق اڑایا، ان کی شانوں میں گستاخیاں کی، اللہ نے قومیں مٹا دی. نوح علیہ السلام بچائے گئے، نافرمان قوم مٹائی گئی. لوط علیہ السلام بچائے گئے، نافرمان قوم مٹائی گئی. گنتے چلے جائیے سارے پیغمبروں کی قوموں کو. اور دور نبوی میں کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بیان کیا جاتا ہے کہ صبر کرنا چاہیے، تحمل کرنا چاہیے، قرآن کہتا ہے فاصبر صبر کرو، یہ تو بیان کر دیتے ہیں، مگر یہ نہیں بیان کرتے کہ وہ جزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا، سورہ الشورا میں آتا ہے برائی کا بدلہ ویسی برائی بھی ہوگی، بدلہ بھی لیا جائے۔ مکے کے 13 برس کے دور کا ذکر تو کر دیتے ہیں، فتح مکہ کی عام معافی کا اعلان بھی کر دیتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے سر آنکھوں پر، مگر یہ بیان کیوں نہیں کرتے کہ جب ہجرت ہوئی ہے تو قتال کی اجازت بھی آ گئی، جب مدینہ طیبہ آ گئے تو قتال کا حکم بھی سورۃ البقرہ میں آ گیا، اور اگر فتح مکہ کے موقع پر سب کو عام معافی دے دی تو 17-18 کے نام لے کر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جہاں کہیں ملے ان کی گردن اڑا دینا، اور اگر کعبے کے پردے میں لپٹے ہوئے بھی ملے چھپے ہوئے تو وہاں سے نکال کر ان کو قتل کر، ابن خدل کو وہاں سے نکال کر قتل کیا گیا، اس کی ایک کنیز کو قتل کیا گیا، کس نے کروایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمائندے اللہ کے، رسول کی شان میں گستاخی اللہ کی شان میں گستاخی، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، تو اللہ کے نبی نے قتل بھی کروائے۔ کعب بن اشرف یہود کا بہت بڑا سردار، گستاخ رسول، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے کہا کون اس سے مجھے نجات دلائے گا، صحابہ گئے، اس کی نئی نئی شادی ہوئی، تفصیل بخاری شریف، اس کو بلایا اور قتل کیا اس کو، ابو رافع خیبر کے علاقے میں یہودی تھا، صحابہ گئے اور اسے قتل کر کے آئے۔ ایک نابینا صحابی، اس ان کی بیوی جو ہے وہ گستاخیاں کرتی تھی، بہت سمجھایا نہیں مانی، قتل کیا انہوں نے اپنی بیوی، دو خوبصورت بچے بھی تھے، آگے اللہ کے رسول کو بتایا، اللہ کے رسول فرمایا کہ اس کا خون معاف، صحابی خود جا کے قتل کر کے اپنی بیوی کو، یہ تاریخ بھری ہوئی، یہ تھوڑی بیان کی جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت سے لے کے آج تک گستاخان رسول کا یہی انجام، لوگ کہتے معاف بھی تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاف کرنے کا حق اللہ کے رسول کا تھا، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے سزا ایگزیکیوٹ کرائے۔ آج ایک شخص کسی کے والد کو گالی دے، معاف کرنے کا اختیار والد کو ہے بیٹے کو، کس کو ہے؟ باپ کو ہے، بیٹے کو نہیں۔ رسول اللہ چلے گئے، اب امت کا کوئی اختیار نہیں، اب تو جو گستاخی کا مرتکب قرار پائے گا ثابت ہوگا، جرم ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ یہ پوری بات بیان ہونی چاہیے۔ 30-34 بات میں نے عرض کیا تھا، یہود، قرآن میں پڑھیے سورۃ البقرہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 میں ذکر ہے، ایمان والوں کے دشمن نمبر 1 یہودی، دور نبوی میں دیکھ لیں، غزوہ احزاب جیسا مارکہ گرم کرنے والے یہودی، اور میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا پہلے نبی آدم علیہ السلام، اور وہ پہلے خلیفہ بھی ہیں، جب ان کو مقرر کیا گیا تو شیطان حسد کا شکار ہوا اور دشمن بن گئے آدم علیہ السلام کو اور انسانیت کا۔ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تقرر کیے جانے پر حسد کا شکار ہوئے یہودی، سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ اس سے بھرا ہوا ہے، حسد من عند انفسہم، اپنے دلوں کی حسد کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، کہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل میں کیوں دے دی گئی، حسد کا شکار ہوئے اور شیطان کی طرح دشمن بنے انسانیت کے بھی اور خصوصاً مسلمانوں کے بھی۔ یہ جو ابھی گستاخانہ فلم بنی ہے، اس کا بھی ڈائریکٹ کرنے والا وہ بھی یہودی، اس کو فنڈ کرنے والے وہ یہودی، ہاں استعمال امریکہ ہو جاتا ہے یہودیوں کے ہاتھ میں۔ اس حوالے سے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، پچھلے 1960 سے لے کے اب تک مسلسل 50,000 سے زیادہ کتابیں، آرٹیکلز، موویز اور نہ جانے کیا کچھ اسلام دشمنی پر پھیلایا گیا۔ اس کی وجہ ہے دنیا کے بدماشوں اور غنڈوں کو، دنیا کے بدماشوں اور غنڈوں، ظالموں کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ اسلام کے عادلانہ نظام سے، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ عدل کا نظام قائم ہو اور غریب کو جینے کا حق ملے اور انسان کو انسان کی غلامی سے نجات ملے۔ اس لیے سب سے بڑھ کر یہ رقیق حملے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی بدبختوں نے گستاخیاں کی ہیں معاذ اللہ، لیکن اس درجے میں نہیں یا اتنی کثرت سے نہیں جتنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی۔ ہاں یاد رہے، ہم مسلمان سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسولی، اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، گستاخ چاہے وہ گستاخی کرنے والا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کرے، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کرے، محمد کریم کی شان میں کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی تعلیمات کے نزدیک وہ واجب القتل ہے۔ پانچویں بات، مغرب کا دوہرا معیار۔ ایک طرف کہتے ہیں ہمیں پیس کانفرنسز منعقد کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے بھی دو چار اہل علم چلے جاتے اس کے اندر پاکستان سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے، اور پیس فل کو ایگزسٹنس کی بات کی جاتی۔ دیکھیں کتنا بڑا دوہرا معیار، گونتانامو بے میں قرآن کی بے حرمتی، قندار کی جیلوں میں قرآن کی بے حرمتی، تیری جوز کے قرآن کو نظر آتش کرنے کا معاملہ، کیریکیچرز کا بنایا جانا، خاکے جنہیں کہا جاتا ہے، اور پھر یہ مووی کا معاملہ، پچھلے تمام جو جرائم جس پر مسلمانوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، کوئی قانون بنا اس طرح کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ جبکہ ملکہ برطانیہ کے خلاف بات کریں تو قانون موجود، ہولوکاسٹ کے خلاف بات کریں تو قانون موجود، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی قانون موجود ہے، اس بنیاد پر بھی فلمیں بند کی گئی امریکہ کے اندر۔ تو اتنے سارے قوانین بہت سارے پہلوؤں کے اعتبار سے اگر موجود ہیں تو 1.5 ارب انسانوں کی دل آزاری، یعنی مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، کیا اس کے لیے قانون نہیں بنایا جا سکتا؟ اب پچھلے جو سارے واقعات میں کوئی تو ایکشن لیا ہوتا، لیکن نہیں، اسلام دشمنی ہے، قرآن سے دشمنی ہے، معاذ اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہیں۔ یہ دوہرا معیار بالکل کھل کر ہمارے سامنے مغرب کا چلتا آ رہا ہے۔ چھٹی بات، ہم غیروں کو کیا روئیں گے؟ ہمارے اپنے معاشرے میں کچھ لوگ موجود ہیں جو لبرلز کہلاتے ہیں، سیکولر مائنڈڈ لوگ کہلاتے ہیں۔ ایک تو میں واقعہ کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے، غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نے اس ہندو کو جہنم واصل کیا تھا جس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد ہے نا؟ غازی علم دین شہید کا مقدمہ لڑنے کی پیشکش کس نے کی تھی؟ قائد اعظم نے۔ غازی علم دین شہید کو جب شہید کر دیا گیا تو ان کی میت جس گھوڑا گاڑی پر رکھی تھی وہ چلا کون رہا تھا؟ سلمان تاثیر کا دادا۔ غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کو قبر میں کس نے اتارا؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے۔ قائد اعظم، یہ لبرلز کہتے ہیں ہم تو قائد اعظم کو مانتے، مانو پھر قائد اعظم کو، ہم مانتے جناب اللہ، مانو علامہ اقبال کو، شہید امت غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کو قبر میں اتارنے والے اقبال رحمت اللہ علیہ۔ رمشہ مسیح کا کیس ہو، یہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، چراغ بھی جلاتے ہیں، موم بتیاں بھی جلاتے ہیں کچھ اور لوگوں کے حوالے سے، کہاں آج یہ لوگ؟ آسیہ مسیح کا کیس تو سڑکوں پر آ جاتے ہیں، مختارہ مائی کا کیس تو سڑکوں پر آ جاتے ہیں، پورا میڈیا سر پر اٹھا لیتے ہیں، آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، کہاں آج؟ ایک لیڈر کی شان میں گستاخی ہو تو شہر جلتے ہیں، ایک لیڈر کو قتل کیا جائے تو ملک جل جاتا ہے، 24 فوجی ہلاک ہو جائیں تو نیٹو کی سپلائی بند کر دی جاتی ہے۔ ہم جلانے کی بات نہیں کر رہے، یہ دین کی مزاج کی بات نہیں ہے، ہم تو اظہار عقیدت بلکہ غیرت اور ایمان کے اظہار کے تقاضوں کی بات کر رہے ہیں۔ سوچئے ذرا، کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، کہاں کوئی ہمارا سیاسی لیڈر، کوئی 24 فوجی، اور مغرب کے کہنے پر رمسہ مسیح کے کیس کو اچھالنے والے، میڈیا کے اندر باتیں اچھالنے والے، کل اللہ کے رسول سے سامنا ہوگا تو کیا جواب دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ساتویں بات، احتجاج کیوں کریں بھائی؟ سوال کر رہے ہیں لوگ، جرم ہو اور خاموش رہے تو خاموشی رضامندی کی علامت ہوتی ہے۔ اتنا بڑا جرم جس پہ رب کو غضب آئے، مسلمان چپ ساتھ کر بیٹھا رہے تو وہ بھی مجرم کا حمایتی ہے، کرتا تو کچھ اظہار ضرور ہو، کیسے ہو ہم بات کر لیں گے تھوڑی سی آگے چل کر، لیکن یہ ہماری غیرت کا اظہار ہے۔ جرم پر خاموش رہنا جرم، جرم کے خلاف آواز بلند نہ کرنا بھی جرم، اور مجرم کی کوئی نکیر نہ کرنا یہ بھی جرم کے مترادف، اور جرم کون سا جرم؟ جس پہ رب کا غضب بھڑکتا ہے قرآن حکیم میں۔ تو احتجاج تو ہونا چاہیے، اظہار تو ہونا چاہیے۔ تاہم اگلی بات، آٹھویں بات، عوام کیا کریں؟ احتجاج کریں، بالکل کریں، سڑکوں پر آئیں، بالکل آئیں۔ ہمیں بھی اس بات سے اتفاق ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی گاڑیاں نہ چلائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی املا کو نہ جلائیں. صرف دو جگہ ایسا ہوا جس کو میڈیا نے بہت زیادہ دکھایا ہے, اسلام آباد میں اور کراچی میں, بس وہ بھی تب جب بتایا گیا کہ فائرنگ اور شیلنگ پہلے شروع کی گئی. ورنہ الحمدللہ نبی کے نام پر یہ قوم کبھی غیر مہذب نہیں ہو سکتی, نبی کے نام پر یہ کبھی تہذیب سے ہٹ نہیں سکے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے جو اس طرح کی حرکتوں پر مجبور کرتے ہیں, لیکن احتجاج ہو اور بھرپور ہو. اور اسی بات جمعۃ المبارک کے دن نہ مسلسل ہو, وہ کیا ہے بات ابھی سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی, لیکن ہونا چاہیے. لیکن ہماری ذات سے ہماری جان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. کچھ لوگ کہتے ہیں خاموش بیٹھے تحمل رکھیں, وہی میں مثال دوبارہ نہیں دے رہا ہوں. اپنے دنیا کے لیڈروں کے لیے سڑکوں پر آتے ہو, جلاتے ہو, مارتے ہو, پورے پورے شہر ملک بلاک کر دیتے ہو, اور رسول کی عصمت کے لیے کوئی میدان میں آ کر کھڑا ہو اور پرامن طریقے سے کھڑا ہو تو اس کو تم تحمل کی بات, تحمل کا درس دیتے ہو, سوچو تمہارے اندر ایمان اور غیرت باقی ہے کہ نہیں. علماء کے کرنے کا کام کیا ہے؟ میں تو بھائی دین کا طالب علم ہوں, ہاں ذمہ داری میری بھی ہے, لیکن ہم علماء سے بھی درخواست کریں اپنے مسلکوں کے خولوں سے باہر نکلے. ہم آج مغرب نے حرکت کی تو رسول کی عظمت پر ہم سارے جمع الحمدللہ رب العالمین, آپ ہی کی ذات ہمیں جمع کر سکتی ہے. ہم اپنے اپنے مسلک کے خولوں سے بالاتر ہو کر رسول اللہ کی عظمت, رسول اللہ کی محبت, رسول اللہ کی حرمت اور رسول اللہ کی سیرت اور رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اتباع اور رسول اللہ کے اسوہ پر جمع ہوں اور اس پوری قوم کو اس پر جمع ہونے کی دعوت دیں. چھوڑے اپنے فرقہ واریت کے معاملات کو, چھوڑے اپنے اختلافی معاملات کو اور امت کو اتحاد کا درس دیں. کافر وہ بغیرت وہ ملعون امت کے خلاف یا امت کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے متحد ہو سکتے ہیں, تو کیا امت اپنے نبی کی حرمت پر متحد نہیں ہو سکتی, ان کی عظمت پر متحد نہیں ہو سکتی؟ اس بات کا درس مساجد سے جانا چاہیے, مدارس سے جانا چاہیے, دینی طبقوں سے اور منبر رسول سے جانا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. سیاست دانوں کے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے اپنے لیڈروں کے لیے پورے پورے سڑکوں کو بلاک کروا دیتے ہو, ہڑتال کروا دیتے ہو. بھائی ہم نقصان پہنچانے کی بات نہیں کر رہے, چھوڑ دو اپنے دنیا میں مفادات کو, تم سب ہم سب امت ہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس معاملے پر کھڑے ہو کر ہمیں یک زبان ہو کر کفر کو اور مغرب کو جو بھی باغی ہیں اس طرح کے لوگ ہیں ان کو پیغام پہنچانا چاہیے. حکمرانوں کے کرنے کے کام کیا ہے؟ اس کو اگلے جملے میں لے آئیے کہ امت کے لیول پر کیا ہو سکتا ہے, فوری نوعیت کی چیز کیا ہے. جنرل اسمبلی کے اجلاس میں زرداری صاحب گئے, اچھی بات ہے, ہمارے سیاستدانوں بھی ان کو کہا کہ وہاں اس بات کو اٹھاؤ. 57 ملک ہیں مسلم ممالک, کھڑے ہو کر بات کریں گے, اس کو ایجنڈا کا حصہ بناؤ, نہیں بناتے تو چھوڑ دو جنرل اسمبلی کو, اس سال ماں شرکت کرو. اور گزارش کروں گا میں مسلم حکمرانوں سے, یہ دنیا جہاں میں اکٹھے ہو جاتے دنیا میں مفادات کے لیے, حرمت رسول پر مسجد نبوی میں جمع ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں بیٹھ کے اپنے اتحاد کا اظہار کریں اور مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. عرب کے خلاف اسرائیل نے وار شروع کی تھی, ویٹو کا مسئلہ آیا تھا, جاپان نے عربوں کے خلاف ووٹ دیا تھا, شاہ فیصل مرحوم نے کہا کہ ان کا تیل بند کرتا ہوں, ایک دھمکی دی, صبح جاپان کا سفیر آ گیا, معاف کر دو. اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہمارے پاس موجود ہے, کہہ دو نہیں دیں گے تمہیں تیل, 6 دن میں جاپان بیٹھ جائے گا, چند دنوں میں امریکہ بیٹھ جائے گا, ان کے جان کے لالے پڑ جائیں گے. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک طاقتور ویپن دے رکھا ہے. یوٹیوب والوں سے بات کرو, گوگل والوں سے بات کرو, 1.5 ارب مسلمان حیثیت رکھتے ہیں کوئی دنیا کے اندر. اگر تم نے کوئی پالیسی اس حوالے سے نہیں بنائی, تمہاری سائٹس کو ہم نہیں استعمال کرنے دیں گے اپنے ملکوں کے اندر. تمہاری سائٹ سے بڑھ کر ہمارے رسول کی عزت ہے, ہمارے رسول کی حرمت ہے, ہمارے رسول کی محبت ہے, ہمارے رسول پر ہمارے ایمان کی اہمیت ہے. یہ تو فوری کر سکتے ہیں. بلا لے اپنے سفیروں کو ان ممالک سے, امریکہ سے, دیگر ممالک سے. فرانس سے پھر بدبخت نے کیریکیچر شائع کر دیے, فرانس میں دوبارہ ہی حرکت ہو گئی اور انہوں نے اپنے 20 سفارت خانے بھی بند کر دیے کہ ہمیں پتا ہے کہ حملے ہو جائیں گے, یہاں پتا ہے ان کو کہ مسلمان جذباتی ہوتا ہے, پھر بھی حرکتیں کر. بلا لو اپنے سفیر وہاں سے, جب تک اس کا دو ٹوک انداز میں کوئی قانون نہیں بناتے اور ان مجرموں کا ہمارے حوالے نہیں کرتے ہم تم سے بات نہیں کریں. یہ ہے مسلم امہ کے لیول پر جو ہمارے حکمرانوں کے کرنے کے کام. اور اگر حکمران نہیں کریں گے تو ان کو کوئی حق حاصل نہیں کہ یہ کہیں کہ مسلمان جذباتی کیوں ہوتا ہے, توڑ پھوڑ کیوں کر. کیا کرے گا آخر؟ جن کے پاس قوت موجود ہے اگر وہ اپنے فرض کو ادا نہ کریں اور ان امریکیوں کے غلام اور پٹھو بنتے رہیں, کیا کرے گی عوام؟ مجبور کرتے ہو تم عوام کو, اس لیے عوام اس سطح پر جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے, لیکن تم یہ حرکتیں کرو گے تو کیا کریں گے آپ سے. یہ جو مسلم حکمرانوں کو کرنا ہے. آخری بات, معاف کیجئے گا وقت لیا میں نے, چھٹی ہے کہیں جانا نہیں ہم لوگوں نے, موبائل فون بند پڑے ہوئے, اپنے رسول کے لیے اگر 5 منٹ زیادہ بیٹھ جائیں گے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دسویں اور آخری بات, حب رسول کے تقاضے کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری کی حدیث, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا, جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی کی روایت, من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے میری سنت میرے طریقے میرے راستے سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. آج آپ آئے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں جمعے میں لوگ بیٹھے ہوئے, اللہ قبول فرمایا آپ کی ہماری حاضری کو, لیکن کیا آج کی بات چھٹی؟ محبت رسول کا دعویٰ بس آج جمعے کی چھٹی کے بعد ختم؟ عشق رسول کے دعوے جمعے کی چھٹی کے بعد ختم نہیں. اللہ کرے اس غیرت نے, اس ہماری غیرت کو للکار دیا مغرب نے. اقبال نے کبھی کہا تھا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب, اللہ اس کو ہمارے لیے خیر بنا دے. 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا, اس کے بعد قرآن جتنا تقسیم اور سیل ہوا ہے اس سے پہلے کوئی مثال نہیں. اس کے بعد جتنی تیزی سے مسلمان ہونے کی تعداد میں مغرب میں اضافہ ہوا پہلے مثال نہیں. کیا عجب آج کے اس معاملے کے بعد, اس گستاخانہ حرکت کے بعد ہم اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں, ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو مغرب تک پہنچائیں. سارا مغرب ڈیری جونز نہیں ہے, سارا مغرب گستاخ نہیں, وہ اوپن مائنڈڈ لوگ ہیں, پہنچائیں ان تک اللہ کے پیغام کو ہم, تو انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کے نبی کی سیرت کو بھی پڑھیں گے. ہم اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں, آپ کے میرے وجود سے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, آپ کے میرے کردار سے لگے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, آپ کے میرے اخلاق سے لگے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, آپ کے میرے گھر میں نمونہ ہو کہ ہاں یہ محمد کی امتیوں کا گھرانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے میرے کاروبار سے معلوم ہو کہ یہاں فراڈ نہیں ہوگا, یہاں جھوٹ نہیں ہوگا, یہاں خیانت نہیں ہوگی, یہاں ملاوٹ نہیں ہوگی, یہاں دو نمبر کا مال نہیں بکے گا, آپ کی میری معاشرت سے معلوم ہو کہ ہاں ان کی بیٹیاں ان کی بیویاں ان کی مائیں بی بی عائشہ کو پسند کرتی ہیں ان کے لباس کو پسند کرتی ہیں, بی بی فاطمہ کو پسند کرتی ہیں ان کے لباس کو پسند کرتی ہیں. محبت کا تقاضا تو یہ ہے. آپ کی میری زندگیاں ثبوت پیش کریں اس بات. آج ہم نے نافرمانیاں کی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس حال میں ہم خود پہنچے ہیں اس وجہ سے. آج اللہ کے نبی کو تھام لیں. آیت تو کوئی مجھے نہیں سنانی آپ کو اس حوالے سے, اقبال کا شعر تو ہم سب کو یاد ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں, اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں, اپنی زندگیوں میں نافذ کریں. اور ہاں, اللہ کے نبی نے 23 برس جو سنت ہمیں قائم کر کے دکھائی اللہ کے دین کو پھیلانے کی, اللہ کے دین کو قائم کرنے کی, اس دین کے نفاذ کی جد و جہد ہمارے کاندھوں پر ہے. جب وہ دین قائم تھا تو دنیا کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر صحابہ کرام نے بات کی. مسیلمہ ابن کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, صحابہ کرام نے اسے اور اس کے ساتھ قتل کیا ہے. جب خلافت کا نظام قائم ہوگا تو ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. یہ مشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج جس کو محبت کا دعویٰ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ اپنے خون کو, اپنے پسینے کو, اپنے وقت کو, اپنی جان, اپنے مال, اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے نبی کے دین کی مشن میں لگائے. اے خاص آئے خاصان رسول, وقت دعا ہے امت میں تیری, آ کے آج وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں, وہ آج غریب الغربا ہے. اس دین کو ہم نے چھوڑا ہے, ہم ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں, اللہ ہمیں معاف کرے. اس دین کو تھامیں گے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. یثبت اقدامکم, اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی دے گا. اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر یہ عافیہ صدیقی کو لے کر نہیں جائیں گے, ہم ٹیری جونز کو لے کر آئیں گے. پھر ہمارے مسنگ پرسنز کو لے کے نہیں جائیں گے, یہاں پھر ہم لے کر آئیں گے سیم بسائل اور اس طرح کے لوگوں کو. لیکن بہت کچھ کرنا ہے. اپنی ذات پر اللہ کے نبی کی سیرت کو سنت کو نافذ کرنا ہے. اس معاشرے میں مدنی معاشرے کو قائم کرنا ہے جہاں نبی کی تعلیمات پر عمل ہو. اس زمین پر اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین قائم کرنا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی ان کے احکامات کی حکمرانی ہو. تب ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کر سکیں گے. یہ ہے اس مسئلے کا پائیدار ترین حل. لیکن اس میں لگانا ہوگا وقت, ایک جمعے کی چھٹی نہیں, اس میں جان مال وقت سب کچھ کھپانا ہوگا. نبی کے صحابہ کی زندگیاں چلی گئیں, ان کا خون بہ گیا, ان کے گھر بار قربان ہو گئے. آپ کے میرے گھر بار, آپ کی میری جانیں ان سے زیادہ کیا, ان کے برابر بھی نہیں, ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں. اللہ اس مشن کے لیے ہمیں بھی قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.